کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1445 ہجری کے ذوالحج شریف کی 16ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ زیادہ درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 16، جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پیارے بچوں، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ
اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔
آپ کے بعد آنے والے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام آپ ہی کی نسل سے ہوئے،
اسی لیے آپ علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔
قرآن کریم میں 69 بار آپ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔
آپ علیہ السلام کی سیرت میں مہمان نوازی کا بہت ذکر ملتا ہے،
اور آپ علیہ السلام کی کنیت ابو دیفان یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔
پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔
قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا نام 12 بار آیا ہے۔
آپ علیہ السلام ہی کی برکت سے آب زمزم جیسا عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔
آپ علیہ السلام ہی اللہ پاک کے حکم پر بغیر اس کے جائے قربانی کے لیے تیار ہوئے،
اسی لیے تو آپ علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔
آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی،
اور آپ علیہ السلام ہی کے نسل پاک سے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔
پیارے امیر اہل سنت، یہ اشارہ فرمائیے کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر زیادہ کیوں ہوتا ہے؟
ماشاءاللہ، بڑا پیارا انداز بچوں کا سمجھانے کا، اور کئی باتیں تو یہ سمجھا چکے۔ جب بھی کوئی انوکھا کارنامہ کسی سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی صحابہ کرام ہیں، لیکن ان کا ایک انوکھا کارنامہ ایسا ظاہر ہوا کربلا میں کہ جو ریتی دنیا تک ایک مثال بن گیا اور لوگوں کے دلوں پہ نقش ہو گیا، تو یوں تذکرہ ان کا بڑھ گیا۔ اب جس کا تذکرہ بڑھ گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ سب سے فضیلت میں بھی یہ بڑھ گئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اب فضیلت میں تو ظاہر صحابہ کرام کے مقابلے میں انبیاء کرام علیہ السلام ہی بڑے ہیں، بے شمار انبیاء علیہ السلام ایسے جن کا نام کوئی بھی نہیں جانتا ہم میں سے، یقیناً گنتی کے انبیاء کرام کا نام قرآن کریم میں آیا، احادیث مبارکہ میں آیا، باقی غالب اغلب کثرت ایسے نبیوں کی جن کا نام نہ قرآن کریم میں صراحت یعنی کھلے لفظوں میں نہ حدیثوں میں، فضیلت انہیں کی زیادہ ہے نبیوں کی صحابہ کرام سے۔ تاہم یہ کہ یاد رہنا، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ سب نبیوں سے افضل نہیں ہے، سب نبیوں سے افضل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر یہ ان کا تذکرہ کم نہیں ہے، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی فضیلت زیادہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہے، اولوالعزم پیغمبر جو ہیں 5، تو ان کے فضائل جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کارنامہ بڑا زبردست ہے کہ ایک تو آب زمزم صرف ان کے پاؤں مبارک کی ایڑیوں سے جاری ہوا تو یوں بھی ان کا نام مبارک جو روشن ہے اور انہیں مشہور ہے، اور جب قربانی کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، مجھے رائے خدا میں ذبح کر دیا جائے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اتنا بڑا انہیں پیش کر دینا۔ پھر ان کی جگہ پر اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جنتی مینڈا شیپ بھیجا، وہ پھر ذبح ہوا، پھر ان کی یادگاریں قربانی ہر سال ہوتی ہے، ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، تو یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے ان دنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی کم نہیں ہوتا، ان کا بھی کافی تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے والد ہیں۔ پھر یہ کعبہ شریف حج کا جو موسم بہار آتا ہے اس سے بھی ان کی بڑی مناسبت ہے، کعبہ شریف کے انہوں نے ایک بنیاد انہوں نے بھی رکھی، آگے سے بھی کعبہ شریف تو آدم علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیرات کی بنایا اس کو، تو یوں مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی خاص تذکرہ کہ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ پھر حج کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے یوں ہے کہ انہوں نے حج کا اعلان کیا اور جو باپ کی پیٹ میں تھے ماں کے پیٹ میں تھے سب نے سنا، اور جس نے لبیک کہا وہ حج کرے گا، جس نے جتنی بار لبیک کہی اتنی بار وہ حج کرے گا، تو اس سے یہ تو قرآن کریم میں کہ انہوں نے مطلب تمام لوگوں کو پکارا، سورۃ الحج آیت نمبر 27، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عمیق۔ ترجمہ کنز الایمان، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، انہیں اعلان کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادے اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو۔ کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب لوگوں کو میرے گھر آنے کی دعوت دو، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر جہان کے لوگوں کو ندا دی، ساری دنیا کے لوگوں کو، جو بھی ہوں نہ ہوں، پیدا نہ ہوئے تھے، پیٹ میں تھے، باپ کی پیٹھ میں تھے، اس پر مطلب نے چڑھ کر جہان کے لوگوں کو ندا کر دی کہ بیت اللہ کا حج کرو، جن کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا انہوں نے اپنے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں سے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس آیت الذن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، چنانچہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا تو حج کرو۔ تو اس سے کئی مسائل بھی تو حل ہوئے نا ہمارے، کہ دور والوں کو پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جو پیدا نہیں ہوا اس کو بھی پکارا، سب کو پکارا، اور جواب جو دیا لبیک پر وہ حدیث پاک میں، کہ جس نے جتنی بار لبیک کہی وہ اتنی بار حج کرے گا۔ تو اللہ پاک جن کو سنوائے، تو اس طرح اگر کسی نے کسی بزرگ کو یا نبی کو بعد وفات پکارا تو اس نے کوئی غلط تو نہیں کیا، پکارنا تو قرآن شریف میں ثابت ہے دور والوں کو۔ اب تو سائنس نے مسئلے حل کر دیا، امریکہ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے آپ فون پر اس کو پکاری رہے ہو نا، بات کر رہے ہو نا اس سے، ہاں بھائی سن رہے ہو، کتنی دور ہے، تو خیر دور و نزدیک والوں کو پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو وسوسے ہیں ان کا علاج ہونا چاہیے، اور کاٹ موجود ہے وسوسوں کی قرآن و حدیث میں، اور سائنس نے بھی اس وسوسوں کی تو کاٹ کر دی، سائنس بعض لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، تو چلو یوں بھی کاٹ ہو گئی۔ تو بہر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر خوب ہوتا ہے، اور قربانیاں خود سنت ابراہیمی، ان کو کہتے ہی سنت ابراہیمی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ وہ جنت سے وہ مینڈا آیا اور وہ ان کی جگہ ذبح ہو گیا، اور ہمیں یہ شرائط کے ساتھ قربانی ہم پر واجب کی گئی. تو خوش دلی سے جو کریں وہ خوش نصیب, بد دلی سے کریں مر مر کے کریں نہیں دے سکتے رائے خدا میں. بس یہ بھی ایک شکرانہ کہ بیٹا نہیں بکرا میں ذبح کر رہا ہوں, یہ بھی میرے نفس پر آسان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے کیے کی سزا دنیا میں مل جائے تو آخرت میں کیا اسے سزا معاف ہو جائے گی؟
اب اس میں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بعضوں کو دنیا میں بھی ملے آخرت میں ملے, ہے نا, بعضوں کو صرف دنیا میں ملے بعضوں کو صرف آخرت میں ملے. تو کسی ایک کے بارے میں یہ ہم طے نہیں کر سکیں گے کہ اس کو دنیا میں مل گئی. اچھا اب جس کو تکلیف ہو رہی ہے دنیا میں یہ بھی ہم طے نہیں کر سکتے کہ یہ اس کے گناہ کی سزا ہے, وہ تو قصاص کی صورت دوسری ہوتی ہے. قصاص جیسے قتل خون کے بدلے خون, تو اس میں اگر حاکم نے اس کو سزا دی ہے قصاص لیا تو وہ ایک دنیا میں سزا کی صورت موجود ہے. اب اس میں بھی ہم کیسے طے کر لیں کہ آخرت میں.
حدود کے بارے میں جو سیدی اعلی حضرت امام علیہ سنت کا موقف, حدود جو لگتی ہیں, حد جو لگائی جاتی ہے شراب پینے پر, زنا پر, چوری کرنے پر, حد یعنی تو الزام لگانے کے اوپر, زنا کا الزام لگانے پر, ان پر جو حد لگتی ہے اس کے بارے میں امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو صحیح موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ آخرت کے لیے بھی کفارہ ہوں گی, یعنی ان کے یہ گناہ جو کیا اس کی حد لگی تو پھر اس صورت میں آخرت کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا. اور اس میں یہ ہے کہ بندے کو تو بہرحال ڈرنا چاہیے, من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, نہ جانے کون سے گناہ پر پکڑ ہو جائے دنیا میں. واقعی وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس پہ سزا ملی یا نہ ملی, باقی اللہ کی رحمت پر امید کے حوالے سے احادیث طیبہ بھی موجود ہیں کہ دنیا میں اگر سزا مل گئی تو اللہ پاک کریم ہے کہ وہ دوبارہ آخرت میں اس کے اوپر سزا دے, ایسا نہیں ہوگا. اور دنیا میں پردہ ڈال دیا اس کی گناہ پر تو وہ ستار ہے, آخرت میں بھی وہ اس کے ایبوں پر پردہ ڈال کے رکھے گا. لیکن یہ صرف امید دلائی گئی ہے, ورنہ بندے کو بہرحال ڈرتے رہنا چاہیے, توبہ کرنا اس پر لازم ہے.
میں اس نے زن رکھے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک حدیث سے قدسی میں انا عند ظن عبدی بی, کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. تو اللہ پاک سے اچھا گمان رکھے. بعض لوگ اس میں جذباتی ہوتے ہیں, بولتے ہیں کہ میرے گناہ بہت ہیں اللہ مجھے معاف کرے گا ہی نہیں, مجھے تو سزا ملے گی. تو یہ خطرناک ہے, اس میں خطرہ یہی کہ سزا ملے. تو اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھے کہ اب گناہ گار تو بہت ہوں میں, لیکن اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں, وہ چاہے تو غفور الرحیم ہے میرے گناہ معاف کر دے.
حضور اس طرح کے جو بیان ہوتا ہے تو چونکہ بڑا بے باک سا دور ہے اور لوگ بولنے میں بالکل آسرا نہیں کرتے, تو کوئی جسے جہنم کا ذکر اس طرح کا ہو رہا ہو اور کوئی آپس میں گفتگو چل رہی ہو, مذاق مسکری کا بھی جیسے ماحول ہوتا ہے, اب یار اپنا کیا ہے, اب دونوں جہنم میں بھی تو ملیں گے نا, معاذ اللہ. اگر کوئی اس طرح جہنم کے معاملے میں یا اس طرح کی کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کے معاملے میں کیا فرماتے ہیں؟
مطلب دو دوست تھے آپس میں اور مذاق مسکری میں کہتے ہیں کہ یار تو تو جہنم میں جائے گا, نہ میں بھی ساتھی ہوں اپنے دندے سے, دونوں جہنم میں ملیں گے.
اس طرح کے اور بھی جملے ہوتے ہیں.
جی جی, بعض بہت خطرناک جملے ہیں, کومیڈین کے عام طور پہ اس طرح کے ہوتے ہیں اور پھر وہ عام ہو جاتے ہیں.
وہ عوام میں آتے ہیں نا, جو کومیڈین بات
ہمارے پاس سگریٹ جلانے تو آؤ گے نا,
ہاں تو جو کومیڈین بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک اسکرپٹڈ ہوتا ہے. اچھا نمبر ون ایسا اسکرپٹ لکھنے والا, نمبر ٹو ایسا پڑھنے بولنے والا, پھر نمبر تین اس بولے ہوئے کو اپنے بول چال میں لے کر اس کو اپنے اس میں لینے والا, ان سب کے تعلق سے کیا ہو؟ کیونکہ اسے بھی ایک ورڈ نہیں ہے, اگر آپ ارشاد فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے کئی اور ورڈ پر آپ رہنمائی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہے اس وقت بہت زیادہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بڑھ گیا ہے اس طرح کا معاملہ. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی اگر امت کی رہنمائی ہو جائے. حالانکہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں اس موضوع کو بھی لیا ہے امیر علیہ سنت نے, مگر یہ کہ خاص صورتوں میں پھر الگ الگ بات ہوتی ہے.
یہ جو دو دوست ہم دونوں ملیں گے یار جہنم میں, اس سے ملتا جلتا ایک سوال کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 499 پر ہے سوال. اچھا ہے جہنم میں جائیں گے کہ فلمی اداکار بھی تو وہیں ہوں گے, یہ کہنا کیسا ہے؟ جواب, کفر ہے اس قول بدتر از بول میں جہنم کے عذاب کی تخفیف یعنی عذاب الہی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے تو یوں ہی مذاق میں کہا تھا، جب بھی کفر ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جو بطور تمسخر اور ٹھٹھا یعنی مذاق مسکری میں کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے، یعنی اسلام سے نکل گیا، اگرچہ کہتا ہے کہ میں ایسا اعتقاد یعنی عقیدہ نہیں رکھتا۔
اگر حکم سننے کے بعد کوئی اگر یہ کہتا ہے بھائی کیا یار تم مولانا لوگ، یا بھائی مذاق میں بات کر رہے ہیں یار، مذاق میں بات کر رہے ہیں اب، یا تم لوگ سیریس ہو جاتے ہو یار، مذاق بھی نہ کرے، اب اس کو کیسے سمجھائیں گے؟
مذاق میں دین کی باتوں کا مذاق نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں قل اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یعنی محبوب تم فرما دو تم کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بے شک تم کافر ہو چکے، بعد ایمانکم ایمان اپنے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی ناول نہیں ہے دنیا بھی جس کے جملوں پر آدمی ہنسے، معاذ اللہ۔ یہ مذاق مسکری میں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اور ان کو سمجھاؤ تو بس وہی پھر مولاناؤں پر ہنستے ہیں، یار مولانا تو بس خالی ایسی باتیں کرتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، خشک ہوتے ہیں، زائد خشک تھوڑا یار ہم لوگ۔ اور یہ مسخرے جو ہوتے ہیں اپنے کامیڈین، یہ بھی یوں اپنے دل کو مناتے ہیں، بولتے بھی ہیں ہم تو لوگوں کے غم غلط کرتے ہیں، غم دور کرتے ہیں، لوگوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں، یہ خوشیاں بانٹنے والی نہیں ہے نا، کہ مطلب جھوٹ بول کر چٹکلے سنانا، جھوٹے چٹکلے، یا مطلب یہ کہ معاذ اللہ اللہ اور رسول کا مذاق، جنت دوزخ کا مذاق، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا خواتین کی باریک دوپٹے میں نماز ہو سکتی ہے؟
اگر بال چمکتے ہیں سر پہ، جیسے باریک دوپٹہ اوڑا اور بال اس میں سے چمک رہے ہیں، بال ظاہر ہو رہے ہیں، کالک نظر آ رہی ہے بالوں کی، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے، ظفر احمد سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فضول سوچوں سے کیسے جان چھڑائیں، کوئی آسان سا حل ارشاد فرما دیں۔
کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے، تو فضول سوچوں کی جگہ اچھی سوچوں کو اپنایا جائے، جب اچھی سوچیں بن جائیں گے تو فضول خود بخود آگے پیچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ادھر ادھر دنیا میں گھومنے پھر رہے ہیں اور سیر و تفریح کرنے کی سوچیں، اس کو مدینے کی طرف کنورٹ کر دیں ان سوچوں کو، کہ مدینے میں آقا کی گلیوں میں گھومیں گے پھریں گے، تو یہ سوچ بدل گئی۔ دنیا کی فکریں تنگ کر رہی ہیں، آخرت کی فکریں لے آئیے اس کی جگہ، مکان بڑا چاہیے چھوٹا مکان تکلیف ہو رہی ہے، تو قبر کی تنگی کو یاد کرے بندہ کہ وہاں کیا ہوگا، قبر تنگ قبر میں اگر آ گئے، اور ہمارے لیے وہ قبر تنگ ہی رہی، ہمارے اعمال کی وجہ سے رب ناراض ہوا تو پھر کیا ہوا، یہ تو مکان دنیا کا پھر بھی غنیمت ہے، تو سوچ کو تبدیل کرے اور وہ سوچے ہوں کہ جو آخرت میں سرخرو کریں، ثواب دلوائیں، نیکی کا باعث ہوں، ہماری اصلاح کا ذریعہ بنے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نواز سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وظائف پڑھتے ہیں پر اثر نہیں ہوتا، کوئی ایسا حل ارشاد فرما دیں کہ وظائف پڑھیں اور جلدی اثر بھی ظاہر ہو جائے۔
سلو بلیٹ چلانے کے لیے اس کا اسلحہ مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کے نیک بندے جو پڑھ کے دم کرتے ہیں، یہ بزرگوں کے واقعات اس طرح کے، تو جیسے پتھر کو سونا بنا دیں گے دم کر کے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا واقعہ ہے، کچھ غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے ان پر، ان کے پاس کسی نے سوال کیا جا کر، تو انہوں نے مذاق میں بھیج دیا، وہ حضرت علی بیٹھے ہوئے، یہ دیں گے یہ وہ دیتے ہیں، جاؤ جاؤ ان سے مانگو، تو فقیر وہاں پہنچ گیا، فقیر نے ہاتھ پھیلا دیا، انہوں نے اس کی ہتھیلی پہ دم کیا کچھ پڑھ کے مولا علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے دم فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ یہ غیر مسلموں کے سامنے یہ مٹی کھول دینا. تو یہ خالی ہتھیلی اور دم کیا اور غیر مسلم ہنس رہے تھے پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے. خیر یہ جب وہ فقیر وہاں پہنچا اور اس نے ان کے سامنے مٹی کھولی تو اس میں سونے کے سکے تھے. اس پر غالباً کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے تھے یہ کرامت دے کر مولا علی کے. تو یہ پھونک مارنے کے لیے مولا علی کا منہ چاہیے. ہم لوگ تو بات بات پہ معاذ اللہ ہمارے منہ سے جھوٹ نکلے گالیاں نکلے جس جس کی دل آزاریاں کرتے ہوں گندی گندی باتیں کرتے ہوں تو ہمارے منہ سے پڑھنا اور اس میں پھونک مارنا اور مولا علی جن کے ہر سانس میں اللہ کی یاد ہو جن کے ہر لفظ میں ذکر اللہ ہو اور نیکی کی دعوت ہو اور اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو ان کی پھونک اور میری تیری پھونک میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے. تو جو ہم بولے کہ ہمارے سارے وظیفے با اثر ہو جائیں ہم جو بولے کریں وہ جن کو یوں چھو کیا تو جن ہاتھ میں آ گیا چھو کیا تو بوتل میں چلا گیا پھر چھو کیا تو ڈھکن لگ گیا یہ بڑا مشکل ہے. یہ جن کے چھو کر دے گا تو اچھال کے رکھ دے گا. ہماری پھونک میں اتنا اثر نہیں ہے. تو اللہ پاک کرم فرمائے اللہ کی رضا کے لیے ورد و وظائف بندہ بے شک پڑھے لیکن صاحب اجازت سے اجازت لے کر اور سوچ سمجھ کر کیونکہ کئی یہ دم یہ ورد و وظائف والے دیکھے ہیں میں نے کہ یہ پھر دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات اس کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے تو یوں پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں. پہلے تو میرے چٹکلے ہوتے تھے یوں ہی چٹکلا کیا پریشانیاں ہوتی تھی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خاندان والے مل کے لاتے تھے نوجوان کو کہ یہ تمہارا مرید ہوا تھا دیکھو اس کو کیا ہو گیا یہ دماغ آؤٹ ہو گیا اس کا تم نے ایسا وظیفہ بتا دیا. تو میں تو بولتا تھا میرا شجرہ جو دیتا ہوں اس کو دیکھ لو اس میں کیا اس سے وظیفے لمبے چوڑے وظیفہ ہی نہیں کسی اور بابا جی سے اس نے لیا ہوگا اور پڑھا ہوگا یا کسی کتاب سے نکال کر پڑھا ہوگا ہوتا ایسا ہی تھا. میں تو اس طرح کے وظیفے بہت عرصے سے مطلب سمجھو دیتا ہی نہیں ہوں میں اس طرح کے وظیفے کبھی یاد نہیں میں نے کسی کو دیا ہو کہ کوئی بڑے لمبے چوڑے وظیفے دیے ہوں اور پھر ان کے خاندان والے مجھے ڈھونڈتے ہو. تو شروع سے محتاط ہوں میں نے انجام دیکھے لوگوں کے. تو وظیفے اس طرح کے کیے جاتے ہیں صحبت میں رہ کر. اب جس کی صحبت میں رہے وہ بھی پہنچا ہوا ہو اب پہنچے ہوئے کی پہچان ہو ہے نہیں اس کے تلاوت کریں قرآن کریم کی یاسین شریف پڑھے صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اسکول کے زمانے میں ایک پہیلی پڑھی تھی کلاس یاد نہیں ہے لیکن پہلی کچھ یوں تھی کہ سر کاٹو تو امن بنے پاؤں کاٹو تو پیالہ کہنے والے یوں کہے نام ہے اس کا کالا. پہلی ہے سوچیں ذرا پھر ابھی چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. اصل میں ٹاپک بھی یہی ہے کیا جواب ہے اس پہلی کا. جی جی سوچیں تھوڑا ایسے سوچیں تھوڑا ایسے سوچیں شاید کسی کو جواب آ گیا ہو لیکن جواب آپ دے نہیں سکیں گے ابھی تو میں بتا دیتا ہوں. اصل میں ٹاپک جو ہے اور پہلی کا جو جواب ہے وہ ہے جامن اور آج ہمارا ٹاپک بھی جو ہے وہ جامن ہے. اب میں سمجھاتا ہوں یہ جامن سر کاٹو تو امن بنے پاؤں کاٹو تو پیالہ تو یہ کیسے دیکھ جامن جیم الف جا میم نون من جامن جامن کا اگر جیم ہٹا دیں تو کیا بنے گا امن اور اگر جامن کا نون ہٹا دیں تو کیا بنے گا جام جامن پیالہ. تو یہ پہلی کا جواب ہے جامن. اچھا اب اس ٹاپک کو لینے کی وجہ کیا ہوئی آج. اصل میں یہ ہمارے جو فیضان مدینہ کے راستے میں ایک جگہ ہے وہاں پہ ایک درخت ہے یہ جامن کا اور اس کا یہ جو درخت کا اصل حصہ ہے وہ اندر ہے یعنی یہ جو عمارت ہے یہ جو باؤنڈری وال ہے یہ کسی کی جگہ ہے اس کے اندر ہے اور اس کا پتوں کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ باہر ہے. تو ظاہر ہے پورے درخت میں جامن لگ رہے ہیں تو یہاں پر بھی جامن لگے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ نیچے گرا ہوا ہے. اسی طرح یہاں پر نیچے بھی کچھ جامن گرے ہوئے ہیں. اچھا اب یہ جامن پک کر ظاہر ہے پھل پکے گا تو گر جائے گا. تو اب یہ ایک راہ داری ہے, چلتے ہیں لوگ یہاں سے آتے ہیں جاتے ہیں, تو یہ جامن پیر کے نیچے آ جاتے ہیں. کچھ صحیح سلامت بھی ہوتے ہیں, جیسے میرے پاس یہ ہے, تھوڑا سا زخمی ہے لیکن ٹھیک ہے, یہ مطلب اس کو تھوڑا سا کر کے کھایا جا سکتا ہے, لیکن میں ابھی کھاؤں گا نہیں کیونکہ کھانا کیسا ہے, کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے یہ تو ہمارے شیخ ہی بتائیں گے. اور دیکھیں جیسے ایک اور یہ جامن ہے, یہاں پر اور بھی جامن پڑے ہوئے ہیں. اصل میں یہ جامن یہاں پر گرے ہوئے ہیں اور اب یہ پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں, ضائع ہو رہے ہیں. تو کیا اگر صحیح سلامت ہوں, زخمی حالت میں نہ ہوں, تو کیا ان کو اٹھا کر لے جایا جا سکتا ہے, ان کو اٹھا کر کھایا جا سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں شیخ, پلیز بتائیے, ان جامن کو کھانا یا نہ کھانا, اٹھانا یا نہ اٹھانا, پلیز بتائیے آخر درست کیا ہے؟
سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بڑا پیارا سوال آپ نے کیا. اس میں ایک تو باغ میں پھل گرے ہوتے ہیں, دوسرا بنگلوز وغیرہ میں مکانات میں بھی لوگوں کے درخت لگے ہوتے ہیں, کچھ حصہ ان کے اپنی باؤنڈری وال کے اندر ہوتا ہے, کچھ حصہ باہر نکل آتا ہے. تو یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ باہر جو گرے ہوئے پھل ہوتے ہیں وہ عام طور پر یہ لوگ لیتے نہیں ہیں, بنگلو والے, یہ کچل رہے ہوتے ہیں, ضائع ہوتے ہیں, سوکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر واقعی ایسی کنڈیشن ہے کہ یہ نہیں لیتے اور کوئی اٹھا کر لے جائے تو اس پر آبجیکشن بھی نہیں کرتے, تو یہ لے جانا جائز ہے. ایک صورت یہ کہ اگر انہوں نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ بھائی جس کو چاہے جو چاہو یہ لے جاؤ پھل, تب بھی اجازت ہو گئی, تو یہ تو صراحت ہوئی, دلالت نہیں ہے کہ یہ کچھ نہیں بولتے, اعتراض نہیں کرتے لے جانے والے, وہ لے جانے دیتے, تب بھی یہ اٹھا کر لے جانا جائز ہوتا ہے. ہاں, درختوں سے توڑ نہیں سکتے جب تک مالک اس کی کھلے لفظوں میں اجازت نہ دے.
یہ تو گھر کے درخت ہو گئے, جو درخت باہر روڈ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پھلوں کا اور ان کی بعض اوقات پتوں کی بھی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, بیری کے پتے چاہیے, اب بیری کا درخت روڈ پہ لگا ہوا ہے تو یہ کس کی ملک ہے کہ اب وہ پتے یا اس کے پھل توڑ سکتے ہیں؟
عام طور پہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ بھی لے جانے کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی اس کے پھل, یہ توڑ توڑ کے جس کا چاہے لے جائے, اندھیر نگری چوپٹ راج ہو سکتا ہے. پتوں کا عرف پر ہی ہوگا, اس طرح کے جو بھی معاملات میں عرف و عادت کو بڑا مطلب ہے کہ دخل ہوتا ہے, معمول روٹین کیا ہے. تو یہ پتے بھی اگر دو چار پتے لے لیے, اب ساروں نے مل کر اللہ بول دیا, درخت کو گنجائی کر دیا, تو یہ اجازت تو نہیں ملے گی. تو جتنا معمول ہو, عادت ہو, اتنے پتے, وہ بھی کوئی منع نہ کرتا ہو, شاید اس میں بھی اگر یہ مادی وغیرہ اس کا ہو یا کوئی رکھوالا ہو تو منع بھی کرے تو پھر نہیں لے سکیں گے.
ان درختوں کے بھی اگر جو پھل ہیں وہ زمین پہ گر جائیں تو اب اجازت لینے کی ضرورت تو نہیں ہوگی, پھر تو اٹھا سکتے ہیں؟
اگر کوئی روکنے والا نہیں ہے اور وہ زخمی دکھائے جسے اور کوئی منع بھی نہیں ہے تو اور اگر ہے, میں دیکھیں امارات میں اتنی کھجوریں گری ہوتی ہیں وہ اتنی ضائع ہو رہی ہوتی ہے, مطلب بظاہر کوئی لے جائے سمیٹ کر تو بظاہر تو سکے, جب کوئی اٹھانے والا ہی نہیں ہے تو کیا کرے. بادام کے درخت ہوتے ہیں بعض اوقات, بادام میں اتنی گر رہی ہوتی ہے, اگل سڑ جاتی ہیں, کچرا کو نیچے لے جاتی ہیں, تو اس سے جو کم از کم گھروں سے باہر گرے ہوئے جو ہو ہی ظاہر ہیں تو اس کا مطلب صاحب خانہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی. تو اس طرح کے اگر یہ بادام وغیرہ کسی نے لے لی تو یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لے جائے گا تو شاید مالک خوش ہوگا کہ چلو یار کسی کے پیٹ میں تو جائیے, بس سوچ سمجھ کے سب کرنا ہوتا ہے, خالی خالی اپنے من کو منا کر اپنا اجتہاد نہیں کیا کرنا ہوتا کہ یہ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں کر کے سمیٹ کے لے کر, نہیں, دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے کہ کیا معمول ہے. گھر نہیں لے آ سکتے پھل, اگر توڑنے کی بھی اجازت ملی تب بھی گھر لے جانے سے وہ اجازت نہیں ہوتی جبکہ مالک الفاظ میں اجازت نہ دے. اس کے میں آپ کو بہار شریعت میں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کے سنا دوں. باغ میں پہنچا, وہاں پھل گرے ہوئے ہیں, تو جب تک مالک باغ کی اجازت نہ ہو پھل نہیں کھا سکتا, اور اجازت دونوں طرح ہو سکتی ہے، صراحتاً یعنی کھلے لفظوں میں اجازت ہو، مثلاً مالک نے کہہ دیا ہو کہ گرے ہوئے پھلوں کو کھا سکتے ہیں، یا دلالتاً اجازت یعنی انڈرسٹوڈ ہو، یعنی وہاں ایسا عرف ہو، عادت ہو، یعنی روٹین ہو کہ باغ والے گرے ہوئے پھلوں سے لوگوں کو منع نہیں کرتے. ہاں درختوں سے پھل توڑ کر کھانے کی اجازت نہیں، مگر جبکہ پھلوں کی کثرت ہو، معلوم ہے کہ توڑ کر کھانے میں بھی مالک کو ناگواری نہیں ہوگی، تو توڑ کر بھی کھا سکتا ہے، مگر کسی صورت میں یہ اجازت نہیں کہ وہاں سے پھل اٹھا لائے. پھر آگے بہار شریعت جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ان سب صورتوں میں عرف و عادت کا لحاظ ہے، روٹین لوگوں میں کیا اس کا رواج ہے یہ دیکھا جائے گا کہ عرف و عادت کا لحاظ ہے، اور اگر عرف و عادت نہ ہو یا معلوم ہو کہ مالک کو ناگواری ہوگی تو کھانا جائز نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
جامن یا جامن
دونوں درست ہے، جامن بھی جامن بھی دونوں لکھا ہوا ہے، مطلب شوگر کے مریضوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ مفید ہے، انسولین اس سے بڑھتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت، سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھنے کو ملی جس میں یہ لکھا تھا، گوشت فروشوں نے تو عید کر لی، اب ڈاکٹرز کی باری ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
گوشت فروشوں نے عید کر لی، گوشت خوروں نے عید کر لی. میں دیکھو گوشت خور عید کرے گا اگر انلمٹ تو ڈاکٹروں کی باری آئے گی، اور گوشت خور اگر احتیاط کرے گا تو ڈاکٹر انتظار کرے گا. گوشت فروش ڈاکٹروں کے پاس شاید کم جاتے ہوں گے، گوشت خور جو ہے نا ان کی لائنیں لگی ہوں گی آج کل.
اس کو یوں لیا جا سکتا ہے کہ گوشت فروشوں نے عید کر لی، یعنی گوشت فروشوں کی تو کمائی ہو گئی.
اچھا کمائی کیا ہے تمہارے سے؟
گوشت فروشوں کی تو کمائی ہو گئی، ان کی تو آمدنی لگ گئی، اب ڈاکٹروں کی باری ہے.
نہیں گوشت خوروں کو آمدنی تو ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے ان دنوں،
ہاں،
اور ڈاکٹروں کے پاس بھی اس وقت تو میرا خیال ہے رش لگے ہوں گے، گوشت خوروں کے ہوں گے. ہاں ایک تو چربیلا گوشت، سارا سار اتنی چربی ہوتی نہیں ہے جتنی چربی بکرید کے گوشت میں ہوتی ہے، پھر بڑے بڑے جانور، پھر یہ کہ چونکہ بہت سارا پکانا ہوتا ہے اور چولہوں میں تبدیلی مشکل ہے، چولہے وہی ہوتے ہیں گھروں میں، پتیلے پتیلیاں وہی ہوتی ہیں، تو اب وہ کہ زیادہ گوشت جب پتیلی میں جائے گا چولہا وہی ہوگا، ہیٹ اگر وہی ملتی ہے پھر کھانے کی بھی ذرا جلدی ہوتی ہے سمجھے، تو یوں پھر باربیکیو یہ سینکیں گے، سب کو تجربہ تو ہوتا نہیں ہے، تو کچا پکا، یہ کچے پکے گوشت کھا کھا کر کم چبا کر یہ جو پیٹ میں جاتے ہیں، تو یہ پھر ڈاکٹر بھی دعا کرتے ہوں گے روزی میں برکت کی، تو ان کی دعاؤں کا ثمر یہ گوشت خور بنتے ہوں گے، اور جا کے ان کے پاس کسی کا پیٹ کچھ بولتا ہوگا، کسی کا منہ کچھ بولتا ہوگا، بس اللہ بیچاروں پر رحم کرے. اس وقت کئی آزمائش میں ہوں گے، کئی ایک کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ بارڈر کراس کر گیا ہوگا، اور دیگر یعنی لپڈ پروفائل ڈسٹرب ہو گیا ہوگا کئی ایک کا، اس میں فالج کے اٹیک، دل کے اٹیک ان دنوں شاید بڑھ گئے ہوں یا ان قریب بڑھے، کیونکہ رمضان شریف میں کباب سموسوں نے ڈیرا جمایا ہوگا بیدے میں، اب وہ بیل بکرے آ گئے، ہٹ جاؤ ہماری باری ہے، بیل بکروں نے کودنا شروع کر دیا ہوگا، تو اب یہ مل ملا کر اور ڈاکٹروں کے بعد دھکم پیل کر کے یہ پہنچا دیا ہوگا، کئی ایک ہو سکتا ہے. یہ محرم شریف میں غالباً گور کن جو ہوتے ہیں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، قبریں کھودنے والے اور تدفین والے، تو یہ رمضان شریف کے کباب سموسے اور بکری کے بیل بکرے یہ مل جل کر قبر کھودنے والوں کی آمدنی کا اضافہ ہو سکتا ہے. دیکھو باری تو کسی کی بھی آ سکتی ہے، ایک میں ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں میں، آپ گور کن کو پوچھ لینا کہ محرم میں سارے سال میں جنازے کب زیادہ آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تو گورکن ملے گا جو بولے یار بات تو ہی صحیح کر رہا ہے، کہ واقعی تو فرصت کم ہوتی ہے ان دنوں، لوگوں کے ہارٹ فیل بہت ہوتے ہیں، واللہ اعلم. تو اس طرح ڈاکٹروں کے پاس بھی رش جو ہے نا یہ رمضان کے آخری دنوں میں، شروع کے دنوں میں نہیں ہوتا، آخری دنوں میں کھانسی، نزلہ، بخار، پھر پیٹ، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں صبح پانچ ہزار عید خراب تھی، عید بگڑ گئی، عید خراب ہو گئی. تو یہ تو کبا سموسے سے پہلے مشورہ کر لیتے کہ عید منانے دو گے تو میں کھاؤں تم کو، نہیں منانے دو گے تو ٹاٹا میں دل لگا کر عبادت کروں. تو یہ کباب سموسے جو ہے نا بے دردی کے ساتھ سارا سال تو اتنا تجربہ ہوتا نہیں کھانے کا. یہ رمضانوں میں کچے پوچے یہ ڈال رہے ہوتے ہیں تیل تیل تلے ہوئے، پھر یہ بیچارے تکلیف میں آ جاتے ہیں. اعتکاب میں بیمار، اچھا شروع میں تراوی میں دو چار دن کچھ نہیں ہوتا، بعد میں ایک بولے اٹھاؤں تو اٹھاؤں یہ کھاں تو یہ سر ملا رہے ہوتے ہیں کھانسیوں میں تراوی میں. اگر نوٹ نہیں کیا اللہ آپ کو آئندہ سال کے لیے زندہ رکھے، نوٹ کر لینا. یہ کباب سموسے اوپر سے ٹھنڈے میں ٹھنڈا پانی، ٹیکنیکلر شربت مغرب میں رنگ برنگا وہ ایسنس والا، یہ سارے مل کر جو گلے کا ناش کرتے ہیں اور جو پھیپھڑوں کا ستیہ ناش کرتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی. جس دن سمجھ آ جائے گی نا اس دن انشاءاللہ آپ رمضان شریف میں تندرست رہ کر اللہ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بقرعید میں بھی سمجھ آنی چاہیے، بوٹیاں کھائیں لیکن ڈر ڈر کے، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوتا. ڈر ڈر کے نہیں کھائیں گے تو پھر جیب بھر بھر کے جانا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس. جیب سے بھی خالی مسئلہ نہیں، اتنے پیسے کے تکلیف کتنی ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. کسی کا سر پھٹ رہا ہوتا ہے، کسی کے بیچارے کو یہ درد، کسی کو وہ تکلیف، بخار میں تپ رہا ہے، کسی کو وامٹ، کسی کو مطلب پیٹ جاری، تو کیا کیا ڈرپیں چڑھی ہوتی ہیں ہسپتالوں میں. اس وقت شاید بھرے پڑے ہوں گے لوگ، اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. لیکن ہر ہاسپٹلائز جو ہونے والا ہے اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ اس نے کوئی گوشت کھایا زیادہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں اور یہ نئی بات نہیں، میں ہمیشہ ڈراتا رہتا ہوں، لیکن آپ لوگ بھی جو ڈرے، ڈرتا ورتا کوئی نہیں ہے، شاید ہی میرے سے بھی ڈرتا ہو. یہ پہنچ ہی جاتے ہیں ہاسپٹل، اللہ پاک رحمت کی نظر کرے، میں تو ڈراتا رہوں گا. کوئی تو ڈرنے والا ملے گا یار، کہ آپ نے کہا تھا نا میں نے اس پر کباب سموسے نہیں کھائے، میں تراوی میں بڑا مزہ آیا ہے، کسی سال اتنا مزہ نہیں آتا تھا اتنا، کوئی تو ملے گا مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے.